ہادیوں رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے, من صلى علی صلاۃ کتب اللہ له قراۃ والقراۃ مثل احد. فرمایا کہ جو مجھ پر درود بھیجے اللہ اس کے لیے ایک قرات لکھ دیتا ہے, اور ایک قرات یہ احد پہاڑ کی مثل ہے. سبحان اللہ, درود بارگاہ رسالت میں پیش کرتے جائیں, جتنا درود پڑھتے جائیں گے اللہ کی رحمتیں چما چم برستی رہیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام, اس پروگرام میں ہم بطور خاص آپ کے سوالات کو بھی شامل کرتے ہیں. آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسان رضا عطاری ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج گرامی؟
الحمدللہ رب العالمین,
ماشاءاللہ. کچھ سوالات ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں بھی موجود ہیں, انشاءاللہ ان کو بھی شامل کریں گے. اس سے پہلے ایک سوال بطور خاص, اسال ثواب کے لیے حسان صاحب کے, کیا اس کی بھی کوئی تعین ہے؟ ایام کے ساتھ خصوصیت ہے کہ اتنی لیمٹ تک ہو سکتا ہے, اس کے بعد اگر کریں گے تو نہیں ہو سکتا؟ اچھا, اسی طرح کچھ عوامی طور پر یہ بھی تصورات لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ اگر تو امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی تو نیاز کا اہتمام آپ اس مہینے کر سکتے ہیں, لیکن آپ اپنے مرحومین کی نیاز کا اہتمام, وہ یعنی کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شاید نیاز ہی کوئی اور نہیں ہو سکتی, تو اس حوالے سے کیا رہنمائی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مذہب اہل سنت میں افراط و تفریط نہیں ہے, ہمارے یہاں ہر چیز اعتدال پر ہے, اور اس کا ثبوت قرآن و سنت کے اصول سے بالکل واضح ہوتا ہے. نیاز کرنا یہ ایک ایصال ثواب کی صورت ہے, یعنی ہم اپنے مرحومین کے لیے کچھ پکاتے ہیں یا ان کے لیے ہم کچھ پڑھتے ہیں, تو اس کو جو ایصال کرتے ہیں اس پہ ملنے والے ثواب کو, تو اس کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے. بزرگوں کا معاملہ ہو تو اسے کبھی نیاز کہتے ہیں, کبھی اسے عرس کہا جاتا ہے, کبھی یوم وصال تو کبھی یوم شہادت, یہ الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ان تمام کی جو اصل بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ان بزرگوں کو یا ہمارے جو خاندان کے افراد دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو خاص طور پر ایصال ثواب کیا جائے, یعنی ثواب ان کو پہنچایا جائے, اور اس کا ثبوت ظاہر ہے کہ قرآن و سنت سے موجود ہے, اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر اجلہ محدثین نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اس پر اہل سنت کا اجماع ہے کہ ایصال ثواب ایک مستحب کام ہے.
ٹھیک,
تو لہذا جب ایصال ثواب کرنا ہے تو اب اس کے اصولوں میں سے کہیں پر بھی یہ مذکور نہیں کہ اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی دن مقرر کرنا یہ لازم و واجب ہوگا, ضروری ہوگا, اس کے بغیر آپ ایصال ثواب نہیں کر سکتے. یا جس دن آپ کسی ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نیاز کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں, تو اس دن کسی اور کے لیے ایصال ثواب کا کوئی کام نہیں کر سکتے. ایسا کوئی ہمارے یہاں پر نظریہ نہیں ہے, بلکہ ایصال ثواب مطلقاً سال کے جس دن اور جس لمحے میں آپ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں, اس کی کوئی ممانعت یہ قرآن و سنت کے اندر نہیں ہے, اور ایصال ثواب کا جو اصول اور ضابطہ ہے اس کے تحت یہ شامل ہے. البتہ جو رخصت کا دن ہوتا ہے, وفات کا, وصال کا, شہادت کا دن ہوتا ہے, اس دن کو اس لیے خاص طور پہ مقرر کیا جاتا ہے, اس کو لازم نہیں سمجھا جاتا. دن اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ چونکہ ایک تو یاد رہتی ہے اس سے کہ اس دن ان کا یوم وفات تھا، یوم وصال تھا، تو خاص اس دن ان کے لیے یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ یاد رہے۔ دوسرا یہ کہ افراد اس میں جمع ہو جاتے ہیں اور ایک اچھا اہتمام ان کے لیے ثواب کا ہو جاتا ہے جس کو اسال کیا جاتا ہے، تو یہ زیادہ ان کے لیے بہتر رہتا ہے۔ اور بعض بزرگوں کے جو مشاہدات ہیں اس کے مطابق ان کی ارواح جو ہوتی ہیں یہ اس دن خاص طور پہ متوجہ ہوتی ہیں، اس لیے اس دن کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ ورنہ آپ ایک دن پہلے کریں، ایک دن بعد کریں، اسی دن کریں، یا سال کے کسی بھی دن آپ اسال ثواب کریں، آپ کو اس کا ثواب یہ ملے گا، اس سے ممانعت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اسی طرح محرم الحرام میں سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ شہادت کے لیے ان کو ایصال ثواب آپ کر رہے ہیں، بالکل جائز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کسی اور کے لیے بھی کرتے ہیں تو کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، یقیناً اسے بھی ثواب پہنچے گا۔ کیونکہ دن متعین کرنا نہ تو لازم ہے اور نہ ہی کسی دن کو متعین کر کے اس میں ایصال ثواب کرنا منع ہے، بلکہ یہ ایک مطلق اصول ہے کہ جب آپ چاہیں جس کو چاہیں ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں کتب عقائد جو اہل سنت کی عقائد پر مشتمل کتابیں ہیں اس میں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور جو فقہ حنفی کی کتابیں بالخصوص اس میں جہاں حج بدل کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں وہاں ہمارے علماء نے احادیث طیبہ کی روشنی میں، بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ بندہ اپنے ہر نیک عمل کا ثواب یہ زندہ مردہ جس کو چاہے پہنچا سکتا ہے، اس کا ثواب اس کے پاس رہے گا اور اس کے مرحوم تک اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ اور احادیث طیبہ اس پر موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گزارش کی تھی، کیونکہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ نے خواہش ظاہر کی کہ میں ان کے لیے کوئی ایسا کام کروں جس کا ثواب ان کو پہنچے، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہاں پہنچے گا، ثواب ان کو پہنچ جائے گا، فائدہ ان کو حاصل ہوگا۔ تو انہوں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاورت کی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الماء، یعنی لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیں۔ تو انہوں نے پھر اپنی والدہ کے لیے ایک کنواں کھدوایا اور اس پہ لکھوا دیا کہ ہادی لام سعد، یہ ام سعد کے لیے ہے، یعنی جو بھی اس میں سے پانی پیے گا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ اس طرح اور احادیث طیبہ بھی موجود ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، اور وہ قربانی کا مقصود یہی ہوتا تھا کہ اس کا ثواب آپ کی ساری امت کو پہنچ جائے۔
ماشاءاللہ، بہت ڈیٹیل اور تفصیل سے ایصال ثواب کے ثبوت کے اوپر بھی گفتگو ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ کہ دیگر مرحومین کے لیے بھی اگر کوئی ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ظاہر کر سکتے ہیں۔ اچھا، کئیوں کے برسی یا عام روٹین میں انتقال ہوا تو 40واں آ رہا ہوتا ہے، اگرچہ ہمارے اہل سنت نے، علماء نے کتب کے اندر یہ سرات کی ہوئی کہ یہ دنوں کی تعین خاص ایصال ثواب کے لیے نہیں ہے، لیکن لوگوں کی آسانی کے لیے کہ اس دن 40واں ہوگا لوگ آ جائیں گے، اس دن 10ویں کا ختم ہے لوگ آ جائیں گے، نہیں کر پائیں گے محرم کے مہینے میں، آپ کر سکتے ہیں اس میں۔ اور ہمارے ہاں تو الحمدللہ ہر ایصال ثواب پہلے امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، پھر دیگر انبیاء اکرام اور صحابہ اہل بیت اطہار، تو آپ انہی بزرگ ہستیوں کی بارگاہ میں ایصال ثواب بھی پیش کریں، ساتھ ساتھ سید الشہداء امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایصال ثواب کریں، اور پھر ان کے توسل سے دیگر کو پہنچاتے ہوئے اپنے مرحومین کو بھی آپ ایصال کریں، تو اور یہی ہمارے یہاں الحمدللہ اہل سنت میں جو عام ایک طریقہ کار ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے مرحومین کو کثرت سے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ ویڈیو سوالات ہیں، بڑھتے ہیں ناظرین کے ان سوالات کی طرف۔
میرا نام سہیل ہے اور میرا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ میرا یہ سوال ہے، خون اگر جسم سے نکلے اور اتنی مقدار میں ہو کے ٹھہر جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن خون نکل رہا اور انسان اس کو ٹیشو سے بار بار صاف کر دے تو وہ کس ضمر میں آئے گا؟ آیا وضو کرنا پڑے گا یا وضو قائم رہے گا؟
وضو کرنا پڑے گا یا کیا ہے، ٹیشو سے صاف کر رہے ہیں، خون نکل رہا ہے بار بار صاف کر رہے ہیں،
اس میں اصول یہ ہے کہ خون اتنا ہو کہ جو بہنے کے لائق ہو، جس کو دم سائل کہتے ہیں، بہتا خون کہتے ہیں، یعنی اگر اسے پہنچا نہ جاتا، صاف نہ کیا جاتا تو وہ بہہ جاتا، تو اس صورت میں وہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اب نکلا اور آپ نے فوری طور پہ پہنچ دیا، پھر نکلا، پھر آپ نے ٹیشو سے یا روئی سے اس کو صاف کر دیا، پھر صاف کر دیا، لیکن اگر آپ صاف نہ کرتے تو اتنی مقدار میں وہ ہوتا ضرور کہ زخم سے نکل کر بہہ جاتا اور اسی جگہ بہہ جاتا کہ جس کا دھونا وضو یا غسل کے اندر فرض ہے، یعنی اس مقام پہ بہہ جاتا تو آپ کا وضو اس سے ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ اس لیے نہیں بہا کہ آپ نے روئی یا ٹیشو وغیرہ اس پر بار بار لگایا، اس کو صاف کیا تو اس سے وہ بہا نہیں، لیکن یہ وضو کو توڑنے سے روکے گا نہیں، وضو آپ کا اس سے ٹوٹ جائے گا، کیونکہ احادیث طیبہ میں اس کی صراحت موجود ہے کہ جو دم سائل ہوتا ہے، بہتا خون ہوتا ہے، وہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔
یعنی یہ اپنے گمان کے مطابق تو ان کا ہوگا کہ میں نے بہنے نہیں دیا، بہنے نہیں دیا، اس کو صاف کرتے رہے، لیکن حقیقتاً وہ بہ چکا ہے جب اس کی مقدار ہی اتنی دہر ہے۔ شوگر چیک کرنے کے لیے بھی جو سوئی لگتی ہے اس میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ، بلکہ عموماً یہی ہے کہ بہنے کی مقدار ہی نکلتا ہے
جی، جبھی تو اس کو اسٹک پہ لے پاتے ہیں
جی،
اس میں جو سوراخ ہوتا ہے وہ بالکل معمولی سا سوراخ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے نکل کر وہ خون آگے بہہ جاتا ہے،
پھیل گیا ہے،
پھیل جا ہے وہ پھیل جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے وہ، تو اس سے عمومی طور پر تو وضو ٹوٹنے والی ہی مقدار خون نکل رہا ہوتا ہے۔
صحیح ہے، روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں شوگر وغیرہ چیک؟
جی، روزہ خون نکالنے سے نہیں ٹوٹتا، یعنی جسم سے یہ چیز باہر نکل رہی ہے نا، جسم کے اندر تو داخل نہیں ہو رہی، تو جو چیز نکل رہی ہے باہر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اگر کوئی شوگر چیک کرواتا ہے یا کسی کو خون ہی اس نے دیا مثال کے طور پر، جہاں پہ شریعت نے اسے اجازت دی تھی اس لحاظ سے، تو اس صورت میں اس کا وضو تو ٹوٹ جائے گا لیکن روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔
ٹھیک ہے، سوال ہے ایس ایم ایس کے ذریعے کہ کیا خارج مسجد میں امام صاحب چارپائی وغیرہ لگا کر بیٹھ سکتے ہیں جہاں جوتے وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی اور ایسی جگہ، کیا کہتے ہیں؟
خارج مسجد جب یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے مسجد سے باہر کی وہ جگہ ہے، نہ مسجد ہے نہ فنائے مسجد ہے، مسجد و فنائے مسجد کے احکام جداگانہ ہوتے ہیں لیکن خارج مسجد کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ تو اب ویسے فنائے مسجد کی بھی بعض صورتیں تو بنتی ہیں وہاں پر بھی، جس سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، اذیت نہ ہو،
تشویش نہ ہو
اور نمازوں کی جگہ اس میں نہ گھر جائے، تو ایسی صورت حال اگر نہ ہو تو ٹھیک ہے، اگر امام صاحب چارپائی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مثال کے طور پر وہ علمی مجلس ہے کہ بڑی عمر کے ہیں اور کوئی عالم صاحب ہیں، تو نیچے بیٹھنا ان کے لیے مشکل ہے، چارپائی پہ بیٹھتے ہیں، لوگ آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اہتمام ہوتا ہے ان چیزوں کا، تو کوئی مسئلہ نہیں، اچھی بات ہے۔
اور یہ پرانا طریقہ بھی ہے علماء کرام کے،
جی
اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے کتنے واقعات اس طرح کی،
لیکن وہ خارج مسجد میں، وہ تو گھر کے باہر
مدرسے میں یا اس طرح کے، وہ تھا
جی
خارج مسجد میں بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو عام عوام فرق نہیں کر پاتی کہ اس سے متصل فنائے مسجد ہے یا کیا ہے، جس میں یعنی شاید اس طرح کی چارپائیاں، کیونکہ سوال سے اندازہ ہے پنجاب میں یا اس طرح کے ایریاز میں جو چارپائیاں لگائی جاتی ہیں وہ عام ایک ڈیرا ٹائپ کا ہو گیا کہ جس پہ لوگ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک عام گپ شپ کرنے کا، تو ایسے احتیاط کرنا پھر بہتر ہوگا ایسے مواقع پر۔
سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھ سمجھ لیں کہ جو مسجد ہوتی ہے وہ جگہ ہوتی ہے کہ جو نماز پڑھنے کے لیے مقرر کی گئی، وقف کی گئی وہ جگہ، اور اب بندوں کا اس سے ملکیت ساری ختم، وہ اللہ کے لیے ہو گئی اور یہ نماز کے لیے مقرر جگہ ہے، اس کو عین مسجد کہا جاتا ہے۔ اس سے متصل بعض اوقات ایسی جگہ ہوتی ہیں، ملی ہوئی اس کے ساتھ ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جو مسجد کے کاموں کے لیے مقرر ہوتی ہے، جیسے وضو خانہ بعض اوقات ہوتا ہے، یا امام کا حجرہ ہوتا ہے، یا کوئی کمرہ ایسا بنایا گیا ہوتا ہے مسجد سے بالکل متصل جس میں مسجد کا سامان وغیرہ رکھا ہوتا ہے، تو جو مصالح مسجد کے لیے، مسجد کی ضروریات کے لیے مسجد سے بالکل متصل جگہ ہوتی ہے اس کو فنائے مسجد کہا جاتا ہے۔ اب اس سے باہر کی جو جگہ ہوتی ہے وہ خارج مسجد کہلاتی ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں، تو اس میں دیکھیں بہت احتیاط کی حاجت ہوتی ہے کہ اب یہ باقاعدہ ایک ظاہر ہے کہ آئمہ مساجد کی بھی اکثر تعداد ہم کہیں تو وہی ہے کہ جو علماء نہیں ہوتے، عام طور پہ وہ قاری صاحبان ہوتے ہیں یا حفاظ ہوتے ہیں، اہل علم کی تعداد جو عالم اور مفتی کہلائیں وہ ظاہر ہے کہ ایک کم ہوتی ہے، اتنی بڑی تعداد نہیں ہوتی، بالخصوص یہ جو ایریاز آپ بیان کر رہے ہیں گاؤں گوٹ وغیرہ، اس میں تو مشکل کام ہے۔ اب جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس طرح بیٹھ گئے چارپائی لگا کر اور ایک پنچایت کی صورت بنی ہوئی ہے اور ایک بیٹھک بنی ہوئی ہے، لوگ گپ شپ لگا رہے ہیں اور دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی وڈیرے کا ڈیرا ہے یا جو ہے وہ کوئی ہوٹل کے باہر کوئی جگہ بنی ہوئی ہے، تو پھر تو اس کی اجازت نہیں ہوگی، حتیٰ کہ ہم تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کا حکم دیتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کام مسجد کی کسی ایسی جگہ میں بھی نہ کریں، اگرچہ کہ وہ خارج مسجد یا فنائے مسجد ہے، کہ جس کو دیکھ کر ایسا لگے کہ کام مسجد کے اندر ہو رہا ہے، اس سے بھی روکا جاتا ہے ہمارے یہاں پر۔ کیونکہ ان کا تقدس اور اہمیت لوگوں کے دلوں کے اندر بہت زیادہ ہے، اور اس تقدس کو باقی رکھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔
ٹھیک جی، مزید سوال
صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہماری جو آفس ٹائمنگ ہوتی ہے وہ 9 to 5 ہوتی ہے، گرمیوں کے موسم میں جو ہے وہ عصر کی نماز جو ہے نا ہم جب بس میں آ رہے ہوتے ہیں واپسی تو اس کی جماعت رہ جاتی ہے، اور سردیوں میں مغرب کی رہ جاتی ہے، تو جماعت اس پہ معاف ہوگی یا نہیں ہوگی؟
مزید سوال۔
میرا نام انیس چلی ہے، میں گجر خان سوال کر رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ محلے میں جو فوتگی ہوتی ہے اس میں خواتین جا سکتی ہیں؟
فوتگی میں خواتین کا جانا، اچھا اس سے پہلے جو یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ آفس سے واپسی آتے ہیں تو ظاہر ہے کچھ نمازیں بیچ میں آ جاتی ہیں،
اس میں اگر دیکھیں جو جماعت واجب ہوتی ہے وہ جس جگہ یہ رہ رہے ہیں گھر میں یا دکان میں، تو اس محلے کی جو مسجد ہے اس کی جماعت یہ واجب ہوتی ہے، جبکہ امام شرائط کے مکمل جامع ہو تو اس صورت میں ان کے پیچھے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن اب آپ نکل گئے، اپنے گھر سے نکل کے کسی اور طرف سفر کر رہے ہیں یا آفس سے نکل کر آپ سفر کر رہے ہیں، اب بس کے اندر موجود ہیں، اس دوران اگر جماعت کا وقت آ جاتا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، جماعت کا وقت آ جاتا ہے، اور اب ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ بس سے اتر سکیں، اور اتریں گے تو پھر دوبارہ کوئی اور بس آپ کو لینا پڑے گی جو آپ کے لیے مشکل ہوگا، خرچہ بھی اس میں ہوگا اور تکلیف بھی ہوگی، تو پھر اس صورت میں آپ کے اوپر جماعت یہ واجب نہیں ہے۔ قربانی دینا اور جماعت کے لیے جد و جہد کرنا، تگ و دو کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ جماعت حاصل کریں، اور کوشش کریں کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور آپ اس آفس میں ٹھہر کر کچھ دیر جماعت کے ساتھ وہیں پر نماز پڑھ سکتے ہیں مسجد کے اندر، تو کوشش یہی کریں کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے پھر وہاں سے نکلیں۔ لیکن بہرحال اگر کوئی بس میں سفر کر رہا ہے، رکشے میں سفر کر رہا ہے یا ٹیکسی میں سفر کر رہا ہے، اور درمیان میں نماز کا جماعت ہونا، جماعت کا وقت ہو گیا، تو جماعت بہرحال اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔
اور یہ عام طور پہ جو اس طرح کے آفس کی گاڑیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی مقرر ہوتی ہیں بعض، اور پھر اکیلے رہ جانے میں بھی مسئلے مسائل، جہاں سے اس نے چلنا ہے چھوڑنا ہے،
بالکل صحیح،
ایک عام ملازم کے لیے یہ بھی ایک حرج والی، شدید حرج والی صورت بنے گی اگر وہ اپنے اس قافلے کو یا گاڑی کو چھوڑ دیتا ہے۔ کئی سوالات ہیں ایس ایم ایس پہ، وہ آ رہے ہیں
پوتگی والا مسئلہ ان کا تھا،
پوتگی والے کہہ رہے ہیں اس میں تو کہا کہ خواتین جا سکتی ہیں، پوتگی میں تو عام طور پہ دیکھا جائے اہل محلہ کی خواتین تو کافی،
ظاہر ہے کہ وہ مردوں کے درمیان تو نہیں جائیں گی، پوتگی جہاں ہوئی ہے تو گھر جو گھر کی خواتین ہیں ان سے تعزیت کرنے کے لیے اور دعا کرنے کے لیے جانے میں حرج نہیں ہے، البتہ کوئی غیر شرعی کام وہاں پر کرنا، واویلا کرنا، بے پردگی کرنا یا دیگر ایسے امور کی جن کی اجازت نہیں وہ کریں، تو اس کی اجازت نہ مردوں کو ہے نہ عورتوں کو ہے۔
ٹھیک ہے، سوال ایس ایم ایس میں یہ فوتگی والا ہے، تو اس کا ساتھ ہی فوتگی کا ایک اور سوال کہ ان کے گھر پہ کھانا کھانے کا مطالبہ، کھانا کھانا یہ کیسا ہے؟
عام طور پہ ہمارے یہاں جو رواج ہے میت کے 3 دنوں کے اندر کھانا کھلانے کا، وہ دعوت کے طور پر ہوتا ہے، یعنی اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ دعوت کا کھانا ہے، اور میت کے لیے 3 دن کا سوگ ہوتا ہے، سوگ کے ایام میں دعوت مشروع نہیں، اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو اس دن جو کھانا بنایا جائے ایسے افراد کا کھانا کہ جو مالدار ہیں، غنی ہیں، ان کو اجازت نہیں ہوتی، ہاں جو غریب ہیں، مستحق ہیں، ایسے افراد کو وہ کھانا کھانے کی اجازت ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے، سچی بات کہہ کے وہاں سے بندے کو نکل جانا چاہیے،
خود نہ کھائے، مطلب میت کا یہ اس طرح۔ اچھا کچھ اس میں جیسے یہ آپ نے کہا، تو ظاہر جو مہمان دور دراز سے آئے ہوئے ان کے لیے اہتمام کرنے میں،
دیکھیں اس کی پوری ڈیٹیل یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو پھر جو دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے اور اسی طرح پڑوس والوں کے لیے یہ سنت ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ ایک دن ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں، کیونکہ قریبی رشتہ دار اور جو گھر والے ہوں گے وہ تو سوگ کے اندر ہوتے ہیں، صدمے کے اندر ہوتے ہیں، اب جو دور سے آئے ہیں اور ان کا اپنے گھر جا کے کھانا مشکل کام ہوگا، تو ایسے افراد کو کھلانے کی یہ اجازت ہے کہ ان کو کھلایا جا سکتا ہے، اور اس میں سب سے بہتر اور آسان کام یہ ہے جو مختلف فتاوی کے اندر اس کی اجازت دی گئی، کہ اس وقت کسی بزرگ کو ایصال ثواب کرنے کی، نیاز کرنے کی، یا میت ہی کو ایصال ثواب کرنے کی نیت کر لیں، تو اب یہ کھانا دعوت کے طور پہ نہیں رہے گا، پھر اسے کھلانے میں حرج نہیں ہوگا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے.
بنت یعقوب ہیں کشمیر سے، مہندی کے بارے میں سوال ہے، کیا کرنا چاہیے خواتین کو؟
سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ جو مہندی کے حوالے سے حکم ہے وہ ہر مہندی کا ایسا حکم ہے. تو اول تو ایسا نہیں ہے، ہر مہندی کا تو ایسا ہے نہیں. اصل جو مسئلہ ہے وہ بعض کیمیکل والی کون مہندیاں ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر کچھ علماء کو کلام ہے کہ بعض کیمیکل والی مہندیاں، تمام کیمیکل والی مہندیاں بھی نہیں، بعض مہندیاں ایسی ہیں کہ جب انہیں لگاتے ہیں تو لگانے کے بعد جب ہاتھ دھو لیے جاتے ہیں تو اوپر جو جرم ہوتا ہے وہ سارا مٹ گیا، مٹنے کے بعد نیچے صرف کلر نظر آ رہا ہوتا ہے. تو بہت ساری مہندیوں میں تو ایسا ہی ہے کہ وہ کلر ہی ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن بہت سی ایسی مہندیاں بھی ہوتی ہیں کہ کلر جب وہ لگتا ہے تو لگنے کے بعد جب اسے دھوتے ہیں تو بسا اوقات اس کلر کے ساتھ اسکین کے ٹکڑے بھی یا وہ پپڑی بن کے وہ نکل رہی ہوتی ہے، یعنی کلر ہی نہیں نکل رہا ہوتا بلکہ اس کے
کھال نما
یا اس کو کہہ لیں کہ اس کے لیئر بن کے نکل رہی ہوتی ہے،
صحیح،
پپڑیاں بن کے وہ نکل رہی ہوتی ہے. تو اب اس حوالے سے علماء کا اختلاف ہے. کئی علماء کہتے ہیں کہ یہ اسکین جو ہے برن ہوئی ہے، ڈیڑھ ہوئی ہے، وہ اس میں سے نکل رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ باقاعدہ کلر ہی ہے، کوئی الگ سے مہندی کا جرم نہیں. لیکن دارالفتاء اہل سنت اور کئی دیگر علماء کا یہ موقف ہے، بعض اور علماء کا یہ موقف ہے کہ یہ کلر ہے اور یہ جو چیز نکل رہی ہے یہ اسکین نہیں ہے بلکہ یہ ایک جرم تھا جو جمع ہوا تھا، یہ نکل رہا ہے. تو اب اس میں مشورہ یہی ہے کہ دیکھیں، عمومی طور پر خرچے بہت کیے جاتے ہیں، بالخصوص جو تقاریب ہوتی ہیں اس میں خرچے ہوتے ہیں. تو اگر کوشش کی جائے اور بات چیت کی جائے تو اس حوالے سے کئی ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو آپ کو ایسا کون بنا کے دے دیں گے کہ جس کے اندر اس طرح کا کوئی کیمیکل نہ ہو کہ جو ہاتھوں کے اوپر جرم
وغیرہ.
تو آپ تھوڑا سا اگر اس حوالے سے ورک کریں گے تو ایسے افراد مل جائیں گے اور ایسے آپ کو کون بنا کر دے دیں گے کہ جس کے ذریعے سے مہندی ہاتھوں پر بآسانی ان تقاریب کے دنوں میں لگائی جا سکے گی.
ٹھیک ہے، مزید کچھ ویڈیو سوال.
میرا نام صداقت ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو عام شخص انتقال کر جاتا ہے اس کے نام کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟
عام آدمی کے لیے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہنا،
کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بطور لقب کچھ افراد کے ساتھ ایسی مخصوص ہو جاتی ہیں کہ پھر تصور جب وہ کلمہ بولا جاتا ہے، وہ چیز، وہ الفاظ بولے جاتے ہیں، وہ جملے بولے جاتے ہیں، تو تصور انہی کی طرف جاتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصول یہ ہے کہ یہ ہر نیک مومن کے ساتھ بولا جا سکتا ہے،
صحیح،
ہر پرہیزگار شخصیت کے ساتھ بولا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے سورۃ البینہ میں نیک لوگوں کے بارے میں جو جزائیں ارشاد فرمائی کہ ان کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی، تو اس میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ بیان فرمائی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ اس کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اپنے رب سے ڈرنے والا ہے. تو اس آیت کے تحت ہمارے علماء نے یہ واضح طور پر لکھا کہ صحابی یا غیر صحابی، ہر مومن نیک پرہیزگار کے ساتھ، جیسے اولیاء کے ساتھ، یہ جملہ بولا جا سکتا ہے. اور اس پر ایک عرف بھی رہا کہ کئی ایک کے ساتھ بولا گیا، جیسے فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ کے مصنف کے لیے عمومی طور پر کتاب کے اندر قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہوتے ہیں. لیکن عام طور پر یہ جملہ، جو کلمات یہ بولے جاتے ہیں، وہ صحابہ کے ساتھ بولے جاتے ہیں. جب ہم بولیں گے رضی اللہ عنہ تو ایک ذہن یہ جاتا ہے، تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ
صحابی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو اس لیے جو بہتر طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ صحابی کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیں، اور جو غیر صحابی اللہ کے ولی ہیں ان کے لیے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولیں، یہ زیادہ بہتر ہے. ورنہ واضح طور پر ہمارے علماء کی، یعنی قدیم آئمہ کی، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام طحاوی اور دیگر بزرگوں نے اس کی صراحت کی بھی ہے کہ تردی کی جگہ ترحم اور ترحم کی جگہ تردی، یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ رحمت اللہ علیہ اور رحمت اللہ علیہ کی جگہ رضی اللہ عنہ کہنا یہ بالکل درست ہے. لیکن اب ذہن کس طرف جاتا ہے، تبادر ذہنی کیا ہوتا ہے کہ یہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے تو اس سے مراد صحابی، اور جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہیں گے تو اس سے مراد اللہ کے ولی ہوں گے. اب اس پر اور بہت ساری مثالیں ہو جاتی ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ عزت و جلال والی ہے، بزرگی والی ہے، لیکن عز و جل یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں بول سکتے، کیونکہ یہ اللہ جل شانہ کے ساتھ خاص ہو گیا، اللہ عز و جل ہم یہ کہتے ہیں. تو اب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو جملہ ہے، یہ جملہ ایسا جملہ ہے کہ جیسے ہی یہ بولا جائے گا تو تصور اس طرف جائے گا کہ یہ کوئی اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے کوئی عالم دین تھے، وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو ان کے لیے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جملہ یہ بولا جا رہا ہے، جبکہ وہ ایک عام شخص ہے. اور اس جملے کی بنیاد پر لوگوں کے ذہن کے اندر کچھ اور تصور جائے گا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ جملہ ان کے ساتھ نہ بولا جائے بلکہ کسی اور انداز میں، جیسے مرحوم، مرحوم کا معنی بھی یہی ہے، ان پر رحمت کیا ہوا، ان پر رحمت کی جائے. رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان پر رحمت فرما، دعا کی جا رہی ان کے لیے. تو یہ جملہ پھر ان کے ساتھ ہی مناسب رہتا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نیک شخص ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بولا جائے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنا جو یہ بیان فرمایا کہ مجھے اعلیٰ حضرت کے بارے میں پتا کیسے چلا، کہ ان کی نعتیں تو ہم سنتے تھے بچپن میں، چھوٹے تھے لیکن کوئی اتنی معرفت نہیں تھی، بس یہ پتا تھا کہ بہت اچھے ان کے کلام ہوتے ہیں. لیکن ایک دفعہ چھوٹے ہی تھے کہ محفل میں کسی نے اعلیٰ حضرت کا نام لیا رضا، اور ساتھ میں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہا، تو مجھے میں نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کے ولی تھے، تو اس وقت پتہ چلا کہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے.
کیا بات!
تو یوں
ان کلمات سے
پتہ چلتا ہے. تو جو بزرگ گزر گئے، آپ کے خاندان کے بڑے گزر گئے، ان کے لیے آپ رحمت کی دعا ضرور کریں، اچھی بات ہے رحمت کی دعا کرنا. لیکن چونکہ یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جو عمومی طور پر اللہ کے ولیوں کے ساتھ بولا جاتا ہے، اور عام طور پہ وہ معروف ہوتے ہیں.
سوال ہے کہ ایسا کیسے، کون سے طریقے اپنائے جائیں کہ پانچ وقت کی نماز میں دل لگے اور توجہ بھی رہے کہ نماز پڑھنی.
مسلسل کوشش کرنا پڑے گی، جد و جہد کرنا پڑے گی. ایسا نہیں ہوتا کہ یک بارگی ہی بندے کو کسی چیز کے اندر لذت حاصل ہونا شروع ہو جائے، اسے مزہ آنا شروع ہو جائے. ابتدا کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بندے کو کوشش کرنا پڑتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو. ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ فوری اس کے اندر لذت حاصل کرنا شروع کر دے، سوائے جو گناہ ہوتے ہیں. گناہ چونکہ نفس کو ویسے ہی بھاتے ہیں تو اس میں لذت حاصل ہوتی ہے، ورنہ جو نیکیاں ہیں اس کے لیے بندے کو کوشش ہی کرنا پڑتی ہے. دنیاوی کوئی کام ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ فوری طور پہ بندہ اس کے اندر اس کا دل نہیں لگتا، لیکن آہستہ آہستہ کوشش کر کے وہ اس کے اندر لگا رہتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو ہمارے اسلاف کے اقوال موجود ہے کہ ہم نے 20 سال تک خشوع حاصل کرنے کی کوشش کی،
اللہ
کہ ہمارے دل لگ جائیں عبادت کے اندر، اور 20 سال کے بعد پھر آج ہم اس کا ثمرہ حاصل کر رہے ہیں.
اور پڑھنی بھی ساتھ ساتھ پریکٹس بھی رہی ہے نا، نماز پڑھنی تو ہے نا
لازمی. یعنی نہیں دل لگتا تو بھی آپ زبردستی پڑھیں، اور خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی کوشش کریں، توجہ رب عز و جل کی طرف لگائیں، اور کوشش کریں کہ پنج وقتہ نماز ایک تو باجماعت ادا کریں، پھر اس کے بعد کچھ صورتیں اور سورۃ الفاتحہ ان کو اچھی طریقے سے یاد کرنے کے ساتھ ان کا ترجمہ اور تفسیر اچھی طریقے سے پڑھ لیں. جب نماز میں آپ اسے پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ لطف بھی آپ کو حاصل ہوگا.
چلو، سوال ہے کہ عشرہ مبشرہ صحابہ کے علاوہ بھی کئی ایسے صحابہ جن کو نبی پاک علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے، تو پھر یہ 10 کی خصوصیت کیوں علیحدہ؟
بالکل، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 60 سے زیادہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کو جنت کی بشارت دی ہے.
60 سے زیادہ،
ہاں. اور اس کے اوپر پوری پوری کتاب ہے، المبشرون بالجنہ. یہ کئی علماء نے اس موضوع پر کتابیں تحریر کی ہیں. شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعمیم البشارہ کے نام سے ایک اس پر رسالہ بھی تحریر کیا ہے، بڑے تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے. تو کئی صحابہ کرام علیہ مدوان، جیسے حسنین کریمین، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدہ فاطمہ زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کہ جن کو نام بنام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. یہ جو 10 افراد ہیں اشرہ مبشرہ, یہ وہ جماعت ہے کہ جو ایک تو اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان کی تھی, اور دوسرا ان تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس کے اندر جنت کی بشارت دی تھی کہ ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ, ابو عبیدہ فی الجنہ. تو یہ 10 افراد کے نام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ سارے ایک ہی مجلس میں جنتی فرمایا, اور یہ تھے اکابر صحابہ. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جس ہستی کو مقرر کیا گیا, خلیفہ بنایا گیا, وہ سب سے افضل تھے. یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے وصال ظاہری کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا, اور یہ ان کے افضل ہونے کی بنیاد پر ان کو خلیفہ مقرر کیا گیا. پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر اس کے بعد حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو ان کی عظمتوں کی بنیاد پر, ان کی افضلیت کی بنیاد پر خلیفہ مقرر کیا گیا. اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ نے خاص طور پر 6 افراد کے نام دیے کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ مقرر کر لیا جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے, اسی طرح ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے, اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ظاہر کہ اس وقت خلیفہ تھے اور آپ کی کنڈیشن واضح تھی کہ آپ کا بچنا ممکن نہیں تھا جو حالات تھے اس کے اعتبار سے. اور چوتھے حضرت سعید بن زید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی بھی بنتے ہیں. تو چونکہ خلافت ایک الگ جو ہے وہ شعبہ ہے, اور اس کے لیے کچھ اور صلاحیتیں بھی درکار ہوتی ہیں, افضلیت اور خصوصیات اپنی جگہ پر, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے لیے جو خلافت کے لیے ضروری ہوتی ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بقیہ 6 صحابہ تھے ان کا نام دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد بن ابی وقاص, اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اور ان کے بارے میں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے, وَهُوَ رَاضٍ عَنْهُمْ, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس جماعت سے راضی تھے, ان 6 افراد سے راضی تھے. یعنی خصوصی طور پر ان سے رضا حاصل تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ان یہ چونکہ اکابر تھے, بڑے تھے, اور پھر ایک ہی مجلس کے اندر ان تمام کو اس بات کی بشارت دی گئی کہ یہ جنتی ہیں, تو اس لیے اس جماعت کو اشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے.
سبحان اللہ. یعنی یہ ان کے اور خصوصیات ہیں. اگر ہم فضائل میں بھی پڑھتے ہیں تو غزوہ بدر اور احد, یہ جتنی ڈیٹیل تفصیل بیان کی جاتی ہے, تو بلکہ خلفائے راشدین کے بعد اگر جو جب ترتیب بیان کرتے ہیں تو اس میں اشرہ مبشرہ
ایسا ہی ہے. اشرہ مبشرہ, حسنین کریمین, سیدہ فاطمہ, سیدہ خدیجہ, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اسی طرح اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا ذکر,
یہ فضیلت میں
مطلب فضیلت ذکر کی جاتی ہے.
سبحان اللہ. جی مزید.
میرا نام سکلین احمد ہے. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا شادی کے لیے استخارہ کرنا ضروری ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمانے.
جی مدنی مذاکرے میں تو بہت آپ نے بھی سوال کیا, اور امیر علیہ سنت دعوت برکات ملاڑیا نے اسی ہفتے بڑی ڈیٹیل تفصیل سے اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا. چلیں کچھ خلاصہ
حاصل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو استخارہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں خیر اللہ سے طلب کی جاتی ہے, اور بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی استخارے کی تعلیم مروی ہے, اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں ہر شے کے اندر استخارے کے حقوق کا استخارہ کرنے کا حکم ارشاد فرماتے تھے, اس کی تعلیم دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ بندہ جب ایسا کام کرنے لگے تو اس میں استخارہ یہ کر لے, یہ اس کے لیے اچھا ہے. لیکن یہاں پر چند باتوں پر تنبیہ کرنا یہ ضروری ہے. نمبر ایک کہ یہ یاد رکھیے کہ استخارہ ایک ذنی چیز ہوتی ہے, یہ یقینی چیز نہیں ہے. یقین یہ وحی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے, استخارے میں صرف آپ کو ایک اشارہ مل جاتا ہے. پھر شارحین حدیث نے اس موقع پر یہ لکھا کہ استخارہ اصل میں اس چیز کے لیے ہوتا ہے کہ جس میں بندے کو تردد ہو کہ میں یہ کروں یا نہ کروں,
نہ کروں,
بندہ متردد ہوتا ہے. اچھا اب استخارہ دیکھیں, کوئی نماز پڑھنے کے لیے استخارہ کرنا چاہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے استخارہ کروں کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں, تو یہ استخارہ نہیں ہوگا. اسی طرح کوئی گناہ کرنے کے لیے استخارہ کرنا چاہے کہ میں فلاں نعوذ باللہ گناہ کر لوں اس کے لیے استخارہ کروں, تو یہ جائز ہی نہیں کہ وہ اس کے لیے استخارہ کرے. جو چیز مقررات میں سے ہے, جس چیز کو مقرر کر دیا گیا, اب وہاں پہ استخارہ نہیں ہے. استخارہ اصل میں ایک جائز کام کے اندر ہوتا ہے جو بندے پر نہ کرنا لازم ہوتا ہے نہ کرنا لازم ہوتا ہے, اور اس کو اس میں ایک تردد ہوتا ہے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں. تو اب اس کے لیے وہ خیر کو طلب کرتا ہے, بھلائی کو طلب کرتا ہے, تو اسے اشارہ مل جاتا ہے کہ وہ یہ کام کر لے. اب اسی موقع پر شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر نے اس بات کو لکھا کہ اگر بندہ کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر چکا ہے
پہلے سے ہی,
کہ مجھے یہ کرنا ہی کرنا ہے, تو اب اس کا استخارہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ استخارے میں ایک چیز منع آ گئی, اور اس کا کیا ہے, پکا ارادہ ہے
کرنے کا.
اب مناسب نہیں تھا کہ ارادہ پکا نہ ہوتا تو وہ کرتا, اور پھر اس کے بعد اسے جو اشارہ ملتا اس پہ کرتا. اب اس نے کرنا ہی کرنا ہے. اسی طرح سے یہ کام نہیں کرنا, اب اس کے لیے استخارہ کرتا ہے تو پھر یہ مناسب نہیں ہے. جس میں تردد ہے بندے کو, اس موقع پر وہ استخارہ کرے, اور پھر اس کے بعد جو استخارے کے اندر آئے بہتر ہے کہ اس پر عمل کرے. واجب اب بھی اس پر ایسا عمل کرنا نہیں ہے, کیونکہ یہ کوئی یقینی چیز نہیں بلکہ ایک ظنی چیز ہے, بہتر ہے کہ اس پر عمل کرے. اچھا پھر یہاں پر ایک اور بات یہ ہے کہ بسا اوقات دنیاوی اعتبار سے جب ہم تحقیق کرتے ہیں, تفتیش کرتے ہیں, اور اس کا حدیثوں میں حکم دیا گیا ہے, ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو شادی ہے چونکہ وہ بہت بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے, اور نسلوں کا اس پر دار و مدار ہوتا ہے, ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے, تو اس لیے اس میں احتیاط کرنا ہوتی ہے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ دیکھنے تک کی اجازت دی کہ محارم کی موجودگی میں بندہ دیکھ بھی سکتا ہے, حالانکہ ویسے دیکھنے سے منع کیا جاتا ہے. تو اب اس میں احتیاط ضروری ہوتی ہے. تو اب بندے نے مثال کے طور پہ دنیاوی اعتبار سے ساری تفتیش کر لی, اب اس کے سامنے جو نتائج آئے, بھلے بعد میں آئے استخارے کے بعد, وہ یہ تھے کہ یہ رشتہ مناسب نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے. ایسی رپورٹس میں بھی اسے کہ اب بیٹی اس مقام پہ دینا یا بیٹے کا رشتہ اس مقام پہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے. بھلے تو استخارے کے اندر یہ آیا ہو کہ بہتر ہے, لیکن اس پر عمل کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لازم قرار نہیں دیا. سکھایا ضرور ہے, اور اشارہ ملے اور بندے کو اور کوئی اس کے خلاف صراحتاً کوئی بات نہیں ملتی, تو بہتر یہی ہے کہ وہ اس استخارے پر عمل کرے, لیکن کرنا لازم نہیں ہے. اب بھی یہی حکم بیان کر دوں کہ کرنا بہتر ہے جبکہ اس کے برخلاف کوئی واضح طور پر قرینہ موجود نہ ہو, لیکن اگر کوئی بندہ نہیں کرتا تو اسے گناہگار نہیں کہا جائے گا.
اچھا, کئی لوگ تو کوئی رشتہ اب واپسی کرنا ہے یا منع کرنا ہے, اب سہارا لیں استخارے کا. ایک مولانا صاحب کے پاس گئے, انہوں نے کہا جی مناسب ہے. اچھا, یہ اس کے استخارے کو ہی گویا کو ٹکرا دیں گے ایک طرح کے, اور دوسرے کے پاس جائیں گے. جب تک انہیں نہ آئے گی پنے میں نے وہاں سے کروا. جب لڑکے والے کہہ رہے ہوتے کہ ہماری ہاں آ رہی ہے, آپ کی نہ آ رہی ہے, یہ کیا مسئلہ آپ نے کرے, تو یہ کیا پھر ایسے موقع پہ جب اختلاف ہو رہا ہو تو دونوں کسی ایک ہی مولانا کے پاس جائیں, کیا کریں؟
ان کو نہ, اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو بولڈ ہوتے ہیں اور صاف الفاظ میں منع کر سکتے کہ ہمارا ذہن نہیں بن رہا. بہت سو کے اندر اس طرح کی عادت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو صاف الفاظ میں منع نہیں کر سکتے, تو منع کرنا
یا منع کرنے میں کوئی اور بھی خرابیاں آ سکتی, کچھ اور جاتے ہیں.
جیسے امیر السنت نے اس دفعہ بیان بھی فرمایا تھا کہ بہت دفعہ ایسے خطرناک معاملات ہو جاتے ہیں, تو اب ان کے لیے پرابلم کھڑی ہوتی ہے کہ وہ کیا کریں. تو استخارے کا سہارا لینا تو بہرحال خطرناک بات ہے کہ اگر ہاں آئی تو پھر آپ جھوٹ بولیں گے کیا اس کے, تو جھوٹ تو نہیں بول سکتے. تو کوئی ایسی بات, کوئی ایسے جملے اچھے سے کسی سمجھدار سے بیٹھ کے بنا لیں اور میسج کر دیں. آج کل تو واٹس ایپ کا دور ہے, اچھے انداز میں دعا دے کے دونوں بچوں کے لیے اچھے نصیب کی دعا کر کے پھر اس کے بعد اسے بیان کر دے کہ اصل میں فی الوقت ہمارا اس حوالے سے کوئی ذہن بن نہیں رہا, تو اس لیے ہم آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی جو بھی ہے وہ ماشاءاللہ اللہ پاک اس کو خوش و خرم رکھے, اس کے نصیب اچھے کرے, لیکن فی الحال ہم یہ رشتہ نہیں کر سکتے.
اور سامنے والوں کو بھی کوئی اتنا بالکل ناراض نہیں ہونا چاہیے
کہ دیکھیں یہ کوئی گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہوتا. یہ ہمارے پاس تو کیس آتے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ بعض اوقات ایک آدھے سے کوئی تفتیش کر کے وہ رشتہ دے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد رونا دھونا لگا رہتا ہے. تو پہلے سے ہی اس حوالے سے پوری تفتیش آپ مکمل کریں. نہیں آپ کو سمجھ آتا رشتہ تو آپ اس حوالے سے کوئی باؤنڈ نہیں ہے, اور سامنے والوں کو بھی چاہیے چاہے وہ لڑکی والے ہوں چاہے وہ لڑکے والے ہوں، کیونکہ بعض مقامات پر رشتہ لڑکی والوں کی طرف سے جاتا ہے اور بعض مقامات پر لڑکے والوں کی طرف سے جاتا ہے، تو سامنے والے کی مجبوری کو اور سامنے والے کی بات کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔
ٹھیک ہے ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا، آپ کے کئی سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں دائرے جن کو ہم شامل نہیں کر پاتے کچھ وقت کی قلت، اور آپ دیکھتے ہی ہیں الحمدللہ 40-45 منٹ میں 20 سے 25 شرعی مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو بڑی وضاحت کے ساتھ اس پروگرام میں ہم پیش کرتے ہیں۔ دارالعلوم اہل سنت کا یہ پروگرام دیکھنے کو اپنے معمولات میں آپ بالکل شامل رکھیے، اور اپنے جو درپیش ضروری شرعی مسائل ہوں ان کے لیے دارالعلوم اہل سنت کے فون نمبرز پر رابطہ کیجیے۔ دارالعلوم اہل سنت کے فون نمبرز یہ دن میں 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک آن ہوتے ہیں، دوپہر 1 سے 2 وقفہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ باقاعدہ کال کر سکتے ہیں اور براہ راست بات چیت کر کے دارالعلوم اہل سنت کے اندر موجود علماء کرام مفتین کرام آپ کے سوالات کے جوابات ٹیلی فون پر ہی آپ کو دیں گے، اسی طرح ای میل سروس بھی ہے اور واٹس اپ سروس بھی ہے، اگر آپ ان نمبرز پر بھی رابطہ کر کے اپنے سوالات بھیجتے ہیں تو انشاءاللہ ان پر بھی آپ کو شرعی رہنمائی وہ کر دی جائے گی۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ 2 سے 3 دنوں کے اندر اندر جواب واپسی ان کو بھیج دیا جائے، اور آپ کچھ انتظار بھی کریں، بعض اوقات ایک مرتبہ واٹس اپ لوگ کرتے ہیں اور پھر 2-4 گھنٹے بعد دوبارہ کر دیتے ہیں، اچھا پھر 2-4 گھنٹے بعد پھر کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو اگلے دن دیکھا جاتا ہے کہ کتنے سوالات آئے ہوئے ہیں، تو وہ ایک ہی سوال مختلف طرح سے یعنی متعدد بار بھی آ جاتا ہے، ریپیٹ بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس وجہ سے ہمارے کئی اور علماء کرام مفتین کرام جن کے ٹائم میں یعنی ایک ہی سوال کے جواب مختلف افراد لکھ رہے ہیں، تو ایسا بھی نہ کریں بلکہ انتظار کریں، آپ کو انشاءاللہ 2 سے 3 دن کے اندر اندر وہ جواب مل جائے گا۔ تو دارالعلوم اہل سنت کی یہ سروس ہے، اس پر بطور خاص ہمارے بیرون ملک والے افراد وہ رابطہ کریں، اور پاکستان والے بھی اگر رابطہ کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے جوابات بھی ان کو واٹس اپ کے ذریعے ہی دے دیے جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔